اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الذی لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد
صلى الله عليه وسلم
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام صلوات سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دست بدعا ہیں کہ خدا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، ہمیں اس عزاداری کا بہترین اجر عنایت فرمائیں، سید الشہداء کے حقیقی عزاداروں میں شمار فرمائیں، سید الشہداء کے قیام کے مقصد کو سمجھنے اور اسی کو اپنا مقصد حیات بنانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور بانیان مجالس جنہوں نے ان مجلسوں کا انعقاد کیا اور اس انعقاد میں جس نے بھی تعاون کیا ہے، کوششیں کی ہیں، خدا ان سب کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، سیدہ کائنات ہم سب سے اس پرسے کو قبول فرمائیں اور یہ پرسہ بروز حشر ہمارے لیے توشہ آخرت بنے۔ قبولیت دعا و مجلس کے لیے درود پڑے محمد و آل محمد۔ اذان محترم، ہم انشاءاللہ جو وقت جس کا اعلان کیا گیا ہے 9 بجے کا، ہم اس کی پابندی کریں گے آگے بھی انشاءاللہ، اور 1 گھنٹے کی تقریباً گفتگو ہوگی۔ آج کی گفتگو کچھ تمہید ہے عشرے کے لیے بھی، اور کچھ مقدماتی باتیں اپنے موضوع کے حوالے سے، اور کچھ تعارف بھی ہے موضوع کا۔ تو انشاءاللہ انہی کے ساتھ اپنے چند عرائض آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ پھر درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ مکتب اہل بیت کے جو حکومتی سطح پہ حکومتی مشینری کو استعمال کرتے ہوئے اس دنیا سے مٹانے کی کوششیں تاریخ میں جاری رہی۔ بنو امیہ نے اپنے تئیں 95 سال جو حکومت کی، اس حکومت میں اس حد تک مکتب اہل بیت کو مٹانے کی کوششیں تھیں کہ جمعے کے خطبوں میں نعوذ باللہ مولا متقیان پر سب و شتم کیا جاتا تھا، ممبروں سے مولا متقیان کے اوپر سب و شتم کرتے تھے۔ علی الظاہر تو اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ دبانے میں کامیاب ہو گئے مکتب اہل بیت، اور بنو عباس کا دور کہ جو 5 صدیوں پر محیط ہے، جس کے بارے میں چھٹے امام نے یہ فرمایا کہ بنو عباس بنو امیہ سے زیادہ سخت ہے آل محمد کے لیے، یعنی جتنی سختی جتنی مشکلات بنو عباس بنو امیہ نے کھڑی کی تھی اس سے زیادہ سختی بنو عباس نے کی ہے اہل بیت کے گھرانے کے ساتھ۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں آج یہ میرا اور آپ کا بیٹھنا اہل بیت کی اس مجلس میں، اور اس وقت دنیا میں جو کروڑوں کی تعداد میں مکتب اہل بیت کے پیروکار ہیں، اور آج کے اس دور میں مکتب اہل بیت دنیا بھر کے مسلمانوں کے درمیان ایک نمایاں حیثیت کے ساتھ موجود ہے، اور پھر عالمی سطح پہ دیکھا جائے تو تمام عالم کے لیے اسلام کی حقیقی نمائندگی آج بھی مکتب اہل بیت کے ماننے والے کر رہے ہیں۔ ان سب کی جو بنیاد ہے، جس چیز نے اس مکتب کو آج تک زندہ رکھا، وہ یہی محرم اور سفر اور مجلس و عزاداری کی محافل ہے۔ یہ مجلس عزا ہے کہ جس نے مکتب اہل بیت کو زندہ رکھا ہے، حتیٰ تقیہ کے دور میں بھی کہ جس وقت کوئی اپنے آپ کو شیعہ ظاہر نہیں کر سکتا تھا بنو عباس و بنو امیہ کے دور میں، اس وقت بھی شیعہ باہم مل کر خفیہ جگہوں پر نامعلوم مقامات پر مجلس عزا کا انعقاد کرتے تھے۔ جب شیعہ مل کر بیٹھتے تھے تو وہاں مجلس عزا کا انعقاد کرتے تھے۔ یہ مجلس عزا باعث بنی ہے مکتب اہل بیت کی بقا کی، حالانکہ حکومتی سطح پہ اس مکتب کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ مجلس عزا اور حسین ابن علی کی عزاداری ہے کہ جس نے حکومتی سطح پہ ہونے والی سازشوں اور منصوبوں کو خاک میں ملایا ہے، تو یہ ایک بہت طاقتور پلیٹ فارم ہے۔ اب اسی سے اندازہ کر لیں کہ دشمن کے لیے جو سب سے خطرناک ترین محاذ ہے وہ مجلس عزا ہے، کیونکہ مجلس عزا یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جو کسی کی بھی ذاتی ملکیت نہیں ہے، اور ایک ایسا عوامی کام ہے کہ اس وقت آپ اگر ہم پاکستان کی مثال لے لیں، یہ اسی ٹائم پہ جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت ہزاروں ممبروں سے اسی ٹائم پہ بات ہو رہی ہے، اور آپ کی طرح بے شمار لوگ اس وقت بیٹھ کر بات سن رہے ہیں، یہ ایک ایسا عوامی کام بن چکا ہے۔ تو یہ اس مکتب کی بقا کا راز ہے۔ لہٰذا جب مکتب اہل بیت سرکاری سطح کی پریشر کے باوجود اس کو نہیں مٹایا جا سکا، اور اس کی وجہ بنیادی طور پر عزاداری ہے، تو لہٰذا اب دشمن کی کوششیں بھی عزاداری کے خلاف ہیں۔ اب اس کو دبانے، کیونکہ خبر ہے یہ تو دشمن بھی جانتا ہے کہ عزاداری کو دبا کر نہیں ختم کیا جا سکتا۔ چشم فلک نے دیکھے ہیں وہ مناظر بھی، خدا نخواستہ جب بھی کسی جگہ پر کسی عزاداری کے جلوس میں کسی عزاداری کی مجلس میں اگر کسی نے کوئی ایسا حملہ کر دیا جس سے جانیں ضائع ہو گئی ہوں، جس سے شہادتیں واقع ہو گئی ہوں، تو لوگوں کی آنکھوں نے وہ منظر دیکھا ہے کہ اگلی دفعہ اس جگہ پر لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، اس جلوس میں لوگ زیادہ جاتے ہیں، اس مجلس میں لوگ زیادہ جاتے ہیں۔ دبانے سے یہ دبنے والا پلیٹ فارم نہیں ہے۔ لہٰذا کوشش کیا ہے دشمن کی کہ جب دبانے سے نہیں دبایا جا سکتا تو پھر کوشش کی جائے کہ اس کی سمت جو ہے اس کو خراب کیا جائے، اس کو رخ کو موڑا جائے، اور اس رخ موڑنے کے کام میں ظاہر ہے کہ استعمار کے اپنے اس کے ذرائع ہیں، اس کے ریسورسز ہیں، اس کے انداز ہیں، اور بقول امام خمینی کے برطانیہ اس کام میں ماہر ہے، برطانیہ کو امام خمینی نے استعمار پیر کہا ہے، بوڑھا استعمار، کیونکہ بوڑھے کا دماغ زیادہ چلتا ہے۔ لہٰذا امریکہ نے، عالمی استعمار نے شیعوں کی ذمہ داری برطانیہ کو دی ہوئی ہے، امریکہ نے شیعوں کی ذمہ داری نہیں لی ہے خود، کہا شیعوں کے اندر سے جو مسائل پیدا کرنے ہیں تو اس کے لیے بوڑھا دماغ چاہیے، وہ برطانیہ کا کام ہے۔ تو رہبر معظم نے جو واضح بات کی کہ نہ ہمیں ایم آئی سکس کا شیعہ قبول ہے اور نہ ہی سی آئی اے کا سنی قبول ہے، یہ آج کے دور میں اس مجلس اعضاء کا، اس کی سمت کو، اس کے رخ کو بگاڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کو ہدف سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مجلس روکتے نہیں ہیں، مجلس کو دبایا نہیں جا رہا، پابندی نہیں لگا رہے، اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ رخ تبدیل کیا جائے۔ یعنی کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ مجلس اعضاء مکتب اہل بیت کی بقا کا باعث نہ بنے، اس کے علاوہ سب کچھ ہو، یہ مجلس اعضاء حقیقی دشمنوں کے چہرے سے نقاب نہ اٹھائے، باقی سب کچھ ہو، یہ مجلس اعضاء اہل بیت کے خوبصورت ترین مطالب کو، تعلیمات کو دنیا کے سامنے نہ لائے، باقی سب کچھ ہو، یہ کوششیں جاری ہیں۔ لیکن انشاءاللہ یہ شہداء کربلا کا پاک لہو ہے، اور اس مجلس کی بنیاد انتہائی پاک ترین ہستیوں نے رکھی ہے، بانی مجلس اعضاء جناب ثانی زہرا ہیں کہ جنہوں نے، پوری توجہ رکھیے گا اس بات پہ، اس مجلس کی بنیاد بندے ہاتھوں کے ساتھ حسین کی بہن نے شام میں یزید کی حکومت کے دوران اس کی بنیاد رکھی ہے، اور کسی بھی الہی کام کی بنیاد رکھنے والا جتنا پاکیزہ ہوتا ہے اس کا کام اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کا کام سال بہ سال، دن بہ دن، ہفتہ بہ ہفتہ، مہینہ بہ مہینہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جاتا ہے، پھیلتا جاتا ہے۔ بس یہ یقین ہے میرا جس کا اظہار آپ کے سامنے کر رہا ہوں، جس طرح بنو عباس اور بنو امیہ کی حکومتیں مکتب اہل بیت کو دبانے کی کوشش میں خود خاک میں مل کر نابود ہو چکے ہیں، اسی طرح آج کے یہ استعمار بھی، خواہ وہ برطانیہ ہو یا امریکہ ہو، وہ جو عزاداری کے سمت کو تبدیل کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، یہ بھی اسی طرح ہی نابود ہو جائیں گے، یہ بھی اسی طرح اپنے مقصد میں ناکام و نامراد ہو جائیں گے، اور عزاداری دن بہ دن انشاءاللہ تعالی سال بہ سال اپنے مقصد کے قریب آتی جائے گی۔ اور آج الحمدللہ یہ آپ کے لیے اچھی خبر بھی ہے کہ پاکستان کے اندر بھی ہم وہ مناظر دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر لوگ مجبوراً بھی، بعض لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی، اس خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ عزاداری کو کسی مقصد کے تحت ہونا چاہیے۔ ہمیں بہت خوشی ہوئی چنیوٹ میں ایک جگہ جہاں آج تک کسی معقول عالم دین کو نہیں پڑھایا گیا، تین نسلیں گزری ہیں، پر دادا نہیں پڑھایا، دادا نہیں پڑھایا، اب جو باپ ہے اس نے بھی نہیں پڑھایا، اس کا جو بیٹا ہے ابھی جوان، اس نے اس سال کسی بھی ایسے شخص کو وہاں مجلس کے لیے مدعو کرنے سے اپنے باپ کو روک دیا کہ جو وہاں آ کر عموماً خرافات کی باتیں کیا کرتے ہیں، اور اس دفعہ وہاں پر ایک عالم دین کو بلا کر وہاں مجلس پڑھائی جا رہی ہے۔
اور یہ ہمارے لیے بالکل ایسا کبھی سوچا بھی نہیں تھا ہم نے کہ اس جگہ پر کوئی عالم دین اور وہ بھی جس کی شہرت انقلابی اور حزب اللہ ہی ہونا ہے ایسے کسی عالم دین کو وہاں بلایا جائے گا، ایسا ہم نے سوچا بھی نہیں تھا، لیکن ہماری آنکھوں نے یہ منظر دیکھا ہے۔ اور انشاءاللہ آپ سب، ہم سب اور یہ جو ہمارے بچے یہاں پر ہیں، یہ اپنے آگے کے جوان ہوتے ہوتے یہ اس منظر کو دیکھیں گے کہ پاکستان کے طول و عرض میں آزاداری کی تمام محافل آزاداری کے حقیقی مقصد کو پورا کرتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ درود پڑے محمد و آل محمد پر۔ دوسری بات کہ ہمارا یہ عشرہ محرم انشاءاللہ ہم نے موضوع رکھا ہے تحریک کربلا کے تربیتی پہلو۔ ہم نے ایک دفعہ یہاں پر اصحاب کربلا پر بات کی تھی اور اس گفتگو کے دوران میں یہ عرض کیا تھا کہ اس کربلا کی تحریک کو، اس واقعے کو، اس کو کھول کر بیان کرنا چاہیے اور اس کے مختلف پہلوؤں کو مومنین کے سامنے، عزاداروں کے سامنے بیان ہونے چاہیے۔ تو اس سال ہم نے اسی خواہش اور کوشش کے پیش نظر تربیت کے موضوع کو مختص کیا ہے اور تربیت کا موضوع انشاءاللہ اس عشرے میں ہم بیان کریں گے، اور اس میں تعلیمات قرآن و اہل بیت کے ضمن میں اور واقعہ کربلا سے ہی الہام لیتے ہوئے تربیت کے مختلف پہلوؤں پر آپ سے انشاءاللہ بات ہوگی۔ پھر درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اپنے موضوع کی تمہیدی گفتگو سے پہلے آداب عزاداری کے حوالے سے ایک دو نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ جتنے بھی مائیں بہنیں، جوان، بزرگان اور بچے جو سب بیٹھے ہوئے ہیں، پوری توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ۔ اگر ہم عزاداری کے آداب کا کچھ لحاظ کر لیں، کچھ آداب ہیں بندی کریں، تو ہم اس عشرے کو بالخصوص یہ جو پہلے 10 دن ہیں اس میں ہم بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ 10 دن اتنے اہم ہیں، یہ 10 دن انسان کی زندگی میں وہ تبدیلی لا سکتے ہیں جس کے بارے میں ایک جملہ استعمال ہوتا ہے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا اور نہ کسی کان نے سنا ہوگا۔ یہ اسی 10 دن میں ہوا ہے 61 ہجری میں۔ یہ 10 دن ایسے ہیں کہ جو ایک عیسائی نصرانی کو حسینی بنا دیتے ہیں، یہ 10 دن ایسے ہیں کہ جو عثمانی العقیدہ ایک شخص کو حسینی بنا دیتے ہیں، اور یہ 10 دن ایسے ہیں کہ جو ایک یزیدی کو حسینی بنا دیتے ہیں۔ ان 10 دنوں میں بہت زیادہ قوت ہے۔ وہاں بے نصرانی عیسائی ہے لیکن امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شامل ہوا ہے اور عاشور کے دن شہداء کربلا میں شامل تھا۔ زہیر ابن قین عثمانی العقیدہ ہیں، اس زمانے میں شیعہ سنی کو عنوان نہیں ہوتا تھا۔ عثمانی العقیدہ کا مطلب جس کا، جو آج کے دور میں سنی کا عقیدہ ہوتا، جو پہلے خلافت میں حضرت ابوبکر کو اور اسی ترتیب سے چوتھا خلیفہ مولا علی کو مانتے ہیں۔ زہیر ابن قین عثمانی العقیدہ تھے لیکن عاشور کے دن حسینی شہید ہوا ہے، اور اس سے جو بڑا مرحلہ ہے وہ جناب حور کا ہے۔ حور یزیدی ہے، ان 10 دنوں میں یزید کے لشکر میں ہے لیکن انجام میں حسینی شہداء میں شامل ہے۔ اگر آداب عزاداری کا لحاظ کریں، ان کی کچھ رعایت کریں، تو ہم بھی ان 10 دنوں میں اپنے اندر بہت ساری تبدیلیاں لا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ میری گزارش ہوگی آپ سب سے کہ ان 10 دنوں میں کوشش کریں کہ باوضو رہیں ہر وقت، اور انسان اگر تھوڑی سی توجہ رکھے تو یہ ہو سکتا ہے۔ آپ جب بھی بیت الخلاء جائیں تو وضو کے ساتھ باہر آئیں، جب بھی وضو باطل ہو تجدید کرے وضو کو، اور بالخصوص مجالس میں باوضو شریک ہوں، اور بچوں کو بھی ابھی سے ہم عادت ڈالیں کہ مجلس کے لیے جا رہے ہیں تو باوضو ہو کر جا رہے ہیں۔ ایک نقطہ یہ۔ دوسری بات، جب بھی کسی مجلس میں جائیں کوشش کریں کہ کوئی نئی بات سیکھیں ضرور، उस दिन नई बात ज़रूर सीखें। अगर उस मजलिस में आप कोई नई बात नहीं सीखते फिर मुताले की कोशिश करें, या कोई पोस्ट, कम से कम आजकल तो ये आसान हो गया, व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे कोई ना कोई नई बात आ जाती है, इंसान कुछ नया सीखता है। तीसरी चीज़, अगर ज़ियारत आशूरा अगर पढ़ सके इन 10 दिनों में, अगर हर रोज़ पढ़ी जाए, अगर घर में रूटीन बन जाए, कोई एक टाइम जिसमें आप घर वाले सारा पूरा खानवादा जिस वक्त जमा होते हैं रात के वक़्त या फजर के वक्त, अगर उस वक़्त ज़ियारत आशूरा की तिलावत हो। कहते हैं कि एक वलीउल्लाह किसी कब्रिस्तान से गुज़रे तो पूरा कब्रिस्तान अजाब की गिरफ्त में था, सफ़र से वापस लौटा तो पूरा कब्रिस्तान गुलो गुलजार था, तमाम अरवा जो हैं वो आराम से थे, अजाब टल चुका था। तो हैरत हुई, पूछा कब्रें बनाने वाले से कि अभी क्या आज कोई तदफीन हुई है, नहीं तदफीन? उसने कहा हाँ, एक खातून की आज तदफीन हुई है। पूछा कहाँ से, जगह बताई, तो ये ढूंढते हुए उसके घर पहुँच गए। पहुँचकर पूछा कि इस खातून, ये कौन सा ऐसा अमल करती थी कि इसके उस कब्रिस्तान में दफन होने की वजह से उस पूरे कब्रिस्तान के ऊपर रहमत इलाही बरस रही है? तो उसके घर वालों ने, उन्होंने बताया कि इसमें कोई ऐसी बड़ी कोई ख़ास आदत तो नहीं थी, हाँ बस ये थी कि ये हर रोज़ ज़ियारत आशूरा पढ़ा करती थी ये खातून। तो तब इसे बात समझ आई, ज़ियारत आशूरा जो हर रोज़ पढ़ते हैं, जब ये कब्र में वारिद होते हैं तो सैयदुश्शहदा इस्तकबाल के लिए तशरीफ़ लाते हैं। इसे समझ आ गई कि इस खातून के इस्तकबाल के लिए, इस खातून से मुलाकात के लिए सैयदुश्शहदा आए होंगे, इसीलिए बाकी सब अरवा के ऊपर भी रहमत हो रही है, उनका अजाब टाला जा रहा है। लिहाजा ज़ियारत आशूरा इन 10 दिनों में अगर हर रोज़ पढ़ सकें तो बहुत खूब है। एक और बात जो सबसे आसान है, जो सबसे आसान और दिन में कई दफ़ा की जा सकती है, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम इमाम ने, एक सहाबी इमाम का इमाम से मिलने आया, इमाम ने उससे पूछा क्या तुम हर रोज़ सैयदुश्शहदा के कब्र की ज़ियारत करते हो? उसने कहा मौला मेरा घर बहुत दूर है, मैं जा नहीं सकता हर रोज़। इमाम ने फिर सवाल किया क्या तुम हर हफ्ते सैयदुश्शहदा की कब्र की ज़ियारत करते हो? उसने कहा मैं हर हफ्ते नहीं जा सकता। इमाम ने कहा तुम कैसे संगदिल हो कि जो सैयदुश्शहदा की ज़ियारत नहीं करते? ये परेशान हो गया। तो इमाम ने इससे कहा तुम ऐसा करो, अपने घर की छत पे जाओ या किसी भी खुली जगह पर, और करबला की तरफ रुक करके कहो सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह। 3 दफ़ा तुम सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह कहो तो ये 3 दफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह कहना ऐसा ही है कि जैसे तुमने करबला जाकर हुसैन इब्ने अली की कब्र मुतहर की ज़ियारत की। तो इन 10 दिनों में हर रोज़ किसी जगह एक दफ़ा अपने दिल को हाज़िर करके हुसैन इब्ने अली की कब्र मुतहर की तरफ 3 दफ़ा ये कह दें सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह कि ए अबा अब्दुल्लाह आप पर खुदा का दुरूद व सलाम हो। 3 दफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह कहें, کربلا کی زیارت کا اجر ملے گا اسے. اور اگر ان 10 دنوں سے الہام لیتے ہوئے اگر یہ عادت بن جائے ہماری کہ ہر روز 3 دفعہ یہ جملہ کہا کریں, تو پھر بقول امام جعفر صادق علیہ السلام کہ تم ہر روز سید و شہداء کی زیارت کے لیے جاتے ہو. درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. بس آخری جو ان 10 دنوں میں کرنے والا کام ہے, یہ کیونکہ اب عملی ہے پریکٹیکل ہے اس لیے تھوڑا سا مشکل لگے گا, لیکن ہمت کریں گے تو آسان ہے. میں نے عرض کیا نا ان 10 دنوں میں وہ طاقت و قوت ہے کہ یزیدی کو حسینی بنا سکتے ہیں, تو جو پہلے سے حسینی ہیں ان کے لیے ایک قدم آگے بڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے. تو جس طرح ایک قدم آگے بڑھنا مشکل نہیں ہے, یہاں بھی آگے بڑھنا مشکل نہیں ہے. ایک درود پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لیں. بس دو کام, ایک اپنانا ہے اور ایک کو چھوڑنا, یہ دو کام. ان 10 دنوں میں کوشش کریں اور اس کے بعد چہلم تک اس کی پریکٹس کرنی ہے, اس کے بعد وہ آپ کے وجود کا حصہ بن جائے گا. اپنے وجود میں سے ہمارے اندر ظاہر بہت ساری خامیاں ہیں, بہت سارے عیب ہیں, بہت سارے نقائص ہیں. ان 10 دنوں میں, آج پہلی محرم ہے, آج کی رات میں ہم یہ عہد کریں ایک خامی اپنی چن لیں, ہم بالخصوص اپنی وہ خامی چنیں کہ جس کا نقصان دوسروں کو ہوتا, یہ میری تاکید. اپنے اندر میں سے اس خامی کو تلاش کریں کہ جس کا نقصان دوسروں کو زیادہ ہوتا ہے. گھر والوں کو نقصان ہوتا ہے, فیملی کو, بیوی کو ہوتا ہے, بچوں کو ہوتا ہے, دوستوں کو ہوتا ہے, کولیگس کو ہوتا ہے. اس خامی کو اپنے اندر سے چن لیں اور پھر امام حسین علیہ السلام سے توسل کریں کہ مولا حسین یہ 10 دن میں اپنے اندر سے اس خامی کو نکال دوں, یہ خامی میں اپنے اندر سے نکالوں گا. اس کے بعد ایک خوبی جو ہمارے وجود میں پہلے سے نہیں ہے, اور خوبی بھی وہ منتخب ہو کہ جس کا فائدہ دوسروں کو زیادہ پہنچے, ایک ایسی خوبی کا انتخاب کریں. اپنے وجود میں سے ایک خامی کی کمی اور ایک خوبی کا اضافہ, ان 10 دنوں میں اس کے لیے کوشش شروع کریں. اور بس اس پہ امام حسین علیہ السلام سے کمٹمنٹ ہے ہماری کہ مولا یہ خامی میں اپنے اندر سے نکال رہا ہوں اور یہ خوبی اپنے اندر داخل کر رہا ہوں. چہلوں میں امام حسین تک اس کی پریکٹس کرنی ہے, دل نہ چاہے تب بھی کرنا ہے. مثال کے طور پہ اگر گھر میں گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے, غصہ کرتے ہیں, ہر وقت منہ لٹکائے ہوئے رہتے ہیں خدا نخواستہ, یا گھر والے تنگ ہیں آپ سے آپ کے غصے کی وجہ سے, آپ کے منہ بنانے کی وجہ سے. وہ خاتون خانہ نے کہا ہے نا کہ صاحب کو چائے تک بنانی نہیں آتی, منہ بنا لیتے ہیں. منہ بنانے کی عادت جو بھی عادت ہے, یا چھوٹی سی بات پر زیادہ غصہ کرنے کی, چھوٹی سی بات پر جتنا غصہ بنتا تھا اس سے زیادہ کر رہے ہیں. اگر یہ خامی اپنے اندر ہے تو آج رات سید الشہداء سے توسل کریں, کہیں 3 دفعہ صلی اللہ علیہ کہ یا ابا عبداللہ, اور کہیں اے ابا عبداللہ मैं आपकी मोहब्बत में अपनी इस खामी को तर्क करूंगा आज के बाद। उसके बाद पाबंद रहना है, उसके बाद पाबंद रहना है। किसी हमारे उस्ताद कहते थे पाबंद रहना है, क्योंकि इमाम हुसैन से वादा किया है, इधर वादा तोड़ोगे तो याद रखो उनके पास हजरत अब्बास भी हैं, वादा तोड़ के फिर कहाँ जाओगे। तो ये वादा यकीन करें, अगर इन 10 दिनों में थोड़ी सी कोशिश चाहिए, क्योंकि ज़मान का असर होता है, ज़मान का असर होता है। एक वक्त वो होता है कि जब इर्द गिर्द दाएँ बाएँ हर तरफ गुनाह की आवाज़ें, ऊंची आवाज़ में गानों की आवाज़ें, गालियों की आवाज़ें, वो सारी फ़िज़ा में मौजूद होती हैं। ये 10 दिन वो हैं कि जहाँ फ़िज़ा में फ़कत हुसैन हुसैन की सदाएँ मौजूद होती हैं, तो फ़िज़ा साजगार है। बस थोड़ी सी तवज्जो और थोड़ी सी मेहनत चाहिए। आम दिनों में आपको इस खामी को दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ेगा, लेकिन इन 10 दिनों में आसान है। इन 10 दिनों में इस आदत को, इस खामी को अपने से दूर करें, एक ख़ूबी को अपना लें, एक ख़ूबी को अपना लें और चहलुम तक प्रैक्टिस करें। अगर दिल न भी चाहे तो कोशिश करें, कुल कुल यामल वाला शाकिल अति, मिजाज में शामिल कर लें, अपनी शक्ल बना लें, दिल न भी चाहे तो शक्ल बना लें। गुस्सा आ रहा है, ज़बरदस्ती मुस्कुराएं। अगर ये हमने कर लिया तो यकीन करें ये वो अमल होगा कि जिससे रूह है हुसैन हमसे शाद होगी। ये वो अमल होगा, आज एक जुमला पढ़ा कि इमाम ज़मान इस वक्त अपने जद हुसैन के गम में उनका दिल गमगीन है। बस किसी शिया को ज़ेब नहीं देता कि इन दिनों में इमाम ज़मान को अपने गुनाहों की वजह से गमगीन करवाए, उनको सैयद शहदा का गम करने दे। बस ये 10 दिन अज़ान मोहतरम खारान अज़ीज़, अगर ये काम कर लिया तो इंशाअल्लाह ताला ये इस काम के साथ, इस अमल के साथ, जब हमारा आंसू निकलेगा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में, तो ये वो आंसू होगा जो सैयदा अपने रुमाल में जमा करेंगे। फिर यही वो आंसू होगा कि जो बरोज़ हशर काम आने वाला है। लिहाजा ये 10 दिन अहम हैं ज़िंदगी को बदलने के लिए, खामियों को दूर करने के लिए और ख़ूबियों को अपनाने के लिए। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।
करोड़ों दरूदो अस्सलाम।
जिस मौजू पे हमने बात करनी है, इंशाल्लाह तरबियत का मौजू है, और ज़्यादातर जो हमारी बात होगी वो वालिदैन और औलाद की तरबियत पे होगी, और कुछ हिस्सा हमने इंशाल्लाह जिसमें जो मुख्तलिफ ज़िंदगी के तबकात हैं, जैसे ख़ुद बुज़ुर्ग हैं उनकी तरबियत, जवानों की तरबियत, इसी तरह कारकुनान की तरबियत, जो घर में काम करने वाले अफराद हैं उनकी तरबियत, इसके ऊपर भी इंशाअल्लाह एक या दो मजालिस हमारी इस उन्वान पर भी होंगी। लेकिन ज़्यादातर जो हमारी बात होगी वो वालिदैन और औलाद की तरबियत के बारे में होगी, और इस सिलसिले में जो मजालिस हैं वो इंशाअल्लाह मराहिल तरबियत पर हमारी कुछ बात होनी है कि तरबियत के स्टेप्स कौन कौन से हैं, किन किन स्टेप्स के हिसाब से तरबियत के मराहिल जो अल्लाह के रसूल ने बयान किए थे उसी को हम मरकज़ बनाकर बात करेंगे। इसी तरह तरबियत के रास्ते में जो मुश्किलात हैं, अगर तरबियत बच्चों की करना चाहें तो उसके लिए मुश्किलात कौन कौन सी दरपेश होती हैं, और उन मुश्किलात का हल फिर अहले बैत की तालीमात के मुताबिक क्या है। इसी तरह एक मौजू हमारा गालिबन एक आध मजलिस हमारी इस मौजू पर, वो है मौजूदा जो तालीमी निज़ाम है उसके मुस्बत और मनफी असरात, तरबियत के लिए मुआवन कितना साबित हो रहा है मौजूदा निज़ाम तालीम, और तरबियत के लिए वो रुकावट कितना बन रहा है, इस पर भी बात होगी। और जदीद टेक्नोलॉजीज़ की जो तबाहकारियाँ हैं, इस वक्त सबसे ज़्यादा एक मसला जो बना हुआ है कि आज हम जदीद टेक्नोलॉजी से हम अपने बच्चों को दूर भी नहीं रख सकते और करीब भी नहीं रख सकते, ये एक ऐसा नवाला बन चुका है जो ना उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं, बीच में फंसा हुआ है। इस पर भी हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि बात करें और इसको हल करने की कोशिश करेंगे। और इन तमाम के लिए हमने जो उनवान रखा है कि तालीमात कुरान और अहले बैत की रोशनी में इन तमाम मसाइल का हल और आज के दौर पर तदबीक करते हुए बयान करने की हम कोशिश करेंगे। मौजू रिलेटेड है हर उम्र के हर तबके के अफराद के साथ, बच्चों से भी रिलेटेड हैं क्योंकि इन्हीं बच्चों ने आगे जवान बनना, इन्होंने आगे अगले नस्ल यही हैं। माओ से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है और सबसे ज़्यादा रिलेटेड बाप से है, जितने भी वालिद यहाँ पर आएंगे। अमूमन जहन में आता है जब भी तरबियत कहें तो कहते हैं माँ की ज़िम्मेदारी, और ये काम ऐसे होता नहीं है ये जब तक कि बाप मुकम्मल तौर पर उसके अंदर शामिल ना हो। और गुजारिश होगी आपसे भी मज़ीद भी उन कपल्स को बिलखसूस जिनके भी नई नई शादी हुई हो उनको ज़रूर इस मजलिस में इस अशरे में दावत दें ताकि हम जो नए शादीशुदा हमारे जोड़े होंगे उनको हम कोशिश करें कि अभी से ही बुनियाद उनकी दुरुस्त बैठे और आगे वो तरबियत औलाद के लिए पहले से आमादा हो जाएं। तो लिहाजा जो भी नए शादीशुदगान होंगे आपके आसपास उनको ज़रूर दावत दें कि इस अशरे में शामिल हों ताकि तरबियत औलाद के हवाले से मासूमीन के फरामीन और अपने दौर के मुताबिक उनकी तरबियत करके हम उनको एक अच्छा इंसान बना सकें। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बस चंद तमहीदी कलिमात आज उसी अपने मौजू के हिसाब से। इंसान को खुदा ने इस तरह का पैदा किया है कि वो तरबियत पाकर कमाल की तरफ जाता है। कोई भी इंसान जो इस दुनिया में आता है वो बेतरबियत याफ्ता होता है, कुछ उसकी बुनियादें दौरान हमल ठहर जाती हैं लेकिन जब इस दुनिया में आता है, जिस वक्त एक बच्चा इस दुनिया में आया है उसके अंदर जो कुव्वत मौजूद है अंगीज़ा कहते हैं, वो अंगीज़ा सब जानवरों में मौजूद है जो उस बच्चे में है, और बच्चा अपने इब्तदाई उम्र में उसी अंगीज़े के साथ काम लेता है। अब छोटा बच्चा जो पैदा हुआ है वो अपनी भूख को मिटाने के लिए, चूँकि अब उसके पास तरबियत नहीं है, इंसानी मराहिल पे आया नहीं है, तो वो आवाज़ निकालता है और उसे पता है कि रोएगा आवाज़ निकालेगा तो उसे दूध मिलता है। लेकिन यही जब तरबियत पाकर आगे बढ़ता जाता है तो बाद में खाना खाने के लिए रोता नहीं है, मांगता है, पता है कि कहने से अल्फाज के इस्तेमाल से खाना मिलेगा। बस इंसान में और दीगर हैवानात में, आम जानवरों में, हैवान में और इंसान में जो फ़र्क है वो फ़र्क ये है कि इंसान तरबियत पाकर कमाल की मंजिल की तरफ जाता है, इंसानियत तरबियत पाते हुए तरक्की की तरफ जाती है, जबकि हैवानों के अंदर ये ऑप्शन नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि हैवान तरबियत पाकर तरक्की कर जाए। नूह अलैहिस्सलाम के दौर में शहद की मक्खी फूलों से रस निचोड़ती थी और छह कोनों वाला छत्ता बनाती थी और उसमें शहद महफूज करके ऊपर से मोम लगाती थी। ये नूह अलैहिस्सलाम के दौर में भी ये होता था। आज 2019 में भी शहद की मक्खी फूलों से रस निचोड़ती है और वही अमल करती है जो नूह अलैहिस्सलाम के दौर में कर रही थी। ऐसा नहीं है कि शहद की मक्खी ने उससे आज तक तरक्की कर ली है, उसने तरक्की याफ्ता हो गई है, अब वो शहद के बजाय जूस बनाती है, ऐसा कुछ नहीं है, वो वही काम कर रही है। इंसान को खुदा ने इस तरह का बनाया है कि पैदा तो बशर होता है, पैदा आलम हैवानात में होता है, ये जिन्स में हैवान है लेकिन खुदा ने इसके अंदर वो सलाहियत रखी है कि ये तरबियत पाकर जिब्रील से आगे चला जाता है, ये तरबियत पाकर फरिश्तों से आगे के मकाम पे पहुंच जाता है। लेकिन साथ ही साथ कुरान हमें ये भी बताता है कि अगर इस इंसान की तरबियत ना हो तो जिस तरह ये तरबियत पाकर फरिश्तों से आगे निकल जाता है, अगर तरबियत ना हो तो बेतरबियत होने की वजह से ये जानवरों से बदतर हो जाता है। जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक जुदा किया, बज़ाहिरन वो भी एक इंसान था, दो पैरों पे चलने वाला, दो आंखें कान, जिस्मानी हैसियत से एक इंसान, लेकिन وہ جانوروں سے بدتر تھا از نظر قرآن. تو پس تربیت انسان کو کمال کی طرف لے کے جاتی ہے. آج صرف ایک اشتباہ کی اصلاح کرنا چاہوں گا جو ایک اشتباہ موجود ہے. اب تربیت کی عمر گزر چکی ہے, یہ عموماً رائج ہے, حتیٰ بچے بڑے ہو گئے یا تھوڑے سے جوان ہو گئے کہتے اب تو سکھانے کی عمر نہیں رہی ان کی, اب تربیت پانے کی عمر نہیں رہی. اس بیماری کا سب سے بڑا مریض کون ہے کہ جس کی تربیت نہیں ہو سکتی؟ علی الظاہر گھر میں ابا جان جو ہوتے ہیں ان کی تربیت اب مزید نہیں ہو سکتی, ختم, تربیت کا باب بند ہو چکا ہے. اب ابا جان تربیت پروف ہو چکے ہیں, تربیت جا ہی نہیں سکتی ان. یہ رائج ہے, تربیت کہیں تو بچپنا آ جاتا ہے, چھوٹے بچے بچپنے میں تربیت. حالانکہ ایسا نہیں ہے, ہمیں رسول خدا کی زندگی میں نہیں نظر آتا یہ. رسول خدا نے جب اعلان رسالت کیا, آپ نے جب نبوت کا اعلان کیا, آپ نے جب اسلام کی طرف دعوت دی, تو کیا بچوں نے اسلام قبول کیا؟ کیا بچوں نے رسول خدا کی دعوت کو قبول کی؟ نہیں, ہر عمر کے لوگوں نے قبول کی. ایسے لوگوں نے قبول کی اللہ کے نبی کی دعوت جو 60 سال بتوں کی عبادت کرتے رہے ہیں, 60 سال زندگی گزار چکے ہیں, عادتیں پختہ ہو چکی ہیں, یا بقول ہمارے اب تربیت ہو ہی نہیں سکتی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہی لوگ اللہ کے رسول پہ جب ایمان لاتے ہیں تو ایمان لانے کے بعد ان کی زندگی بدل جاتی ہے, 180 ڈگری تک چینج ہو گئے. بھائی اگر تربیت کے لیے عمر کی قید ہے تو ان 40-50 سال 60 سال 70 سال کے بوڑھوں کا کیا کریں گے کہ جو بدل گئے, جنہوں نے اپنے آپ کو بدلا, جنہوں نے تربیت پائی رسول خدا کے ہاتھوں. بلال حبشی غلام ہے اور بچہ نہیں ہے, جوان ہے, بڑی عمر کا ہے, لیکن وہی بلال حبشی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس قدر اپنے اندر سے منقلب ہے کہ اسے گرم ریت پر لٹا کر اوپر پتھر بھی رکھتے ہیں کہ خدا وہ انکار کر دو توحید کا, تو اس پتھر کے زور کے ساتھ اس کے زبان سے لمبے جملے نہیں نکل سکے, تو وہ ایک ہی لفظ بار بار کہتا تھا, احد احد احد, ایک خدا یکتا خدا. بس تھوڑے سے ماحول کی ضرورت تھی جو بلال کے لیے فراہم ہو گیا تھا. بلال کو اس ماحول کا, یاد رکھیں, اسلام قبول کرنے سے پہلے بلال حبشی کے لیے رسول خدا نے وہ ماحول فراہم کر دیا تھا. کیا ہوا, ایک دن بلال, سردیوں کا موسم, اس کے آقا نے اسے جو کوٹنے پہ لگایا. اب دوپہر کا وقت تھا, جو کوٹ رہا تھا, ٹھنڈ تھی, موسم سردی کا تھا, تو ذرا دھوپ کی تپش محسوس ہوئی, سردیوں کی نرم دھوپ کی, آنکھ لگ گئی, سو گیا. کچھ دیر بعد اس کا آقا گزرا, دیکھا بلال سو رہا ہے, پاؤں مار کے ٹڈا مار کے اسے جگایا اور کہا تمہیں جو کوٹنے کے لیے بٹھایا تھا, تم تو سو رہے ہو, آرام کر رہے ہو, اب تمہاری سزا یہ ہے کہ ساری رات تم جو کوٹو گے باہر بیٹھ کر. اس زمانے میں غلاموں کی ظاہری نشانی یہ ہوتی تھی کہ قمیص نہیں ہوتی تھی ان کی, بدن ناف سے اوپر بدن ننگا ہوتا تھا. اب بلال کو کہا کہ تم نے رات بھر جو کوٹنا ہے. اب رات ظاہر ٹھنڈ زیادہ ہے, لیکن آقا اب وہ رات کو جو کوٹ رہا ہے. بلال نے آہٹ سنی, کوئی بندہ اس کے پاس آیا, آ کر کہا اتنی رات کو جو کیوں کوٹ رہے ہو؟ اس نے کہا غلام ہوں اور میرے آقا نے کہا ہے اگر نہیں کوٹوں گا تو مارے گا مجھے. تو جو پوچھنے آیا تھا وہ چلا گیا. کچھ دیر بعد جب وہ واپس آئے تو ہاتھ میں دودھ, گرم دودھ کا ایک پیالہ اور ایک لحاف. بلال کو دودھ دیا, کہا یہ گرم دودھ ہے پی لو, اور بلال کو لحاف اوڑا دیا. لحاف اوڑا ہے, گرم دودھ پیا تو لحاف نے بھی کچھ گرمی دی تھی, اوپر سے گرم دودھ پی لیا تو نیند آ گئی, سو گیا, خراٹے مار کے سو گیا. कब उठा है? जब सूरज की किरणों ने उसकी आंखों में रोशनी पड़ी, सूरज की किरणों की, हड़बड़ा के उठ पड़ा, देखा कि दिन निकल आया है, घबराया कि अब मेरे आका ने तो मुझे छोड़ना नहीं है। लेकिन देखा तो वो शख्स जो कूट के गया था इसके साथ, अब हैरान हुआ, जानता नहीं था, अंधेरे में पहचान नहीं सका, लिहाफ जो था वो ओढ़ा हुआ था, लिहाफ लेके गया लोगों के पास, ये जानते हो ये लिहाफ किसका है? चौथे पांचवें बंदे के पास जाके किसी ने कहा हाँ हाँ ये मोहम्मद का है, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद का लिहाफ है। दौड़ के गया है, दरवाजे सरकार पे दस्तक दिए, सरकार बाहर आए हैं, हाथों के बोसे दिए हैं, आंखों से लगा के कहा है मुझ गुलाम पर मक्के में और किसी को रहम नहीं आता, लेकिन आपने मुझ गुलाम पर भी रहम किया है। ये अंदाज था जो बिलाल के दिल के अंदर मौजूद था, जब उस हस्ती ने कहा कि खुदा के सिवा कोई खुदा नहीं है, तो बिलाल के दिल ने गवाही दी कि जब मोहम्मद मुस्तफ़ा कह रहे हैं कि एक खुदा है बाकी कोई खुदा नहीं है, तो बिलाल के दिल ने गवाही दी, और ऐसी गवाही दी कि तपती दोपहर में तपती हुई लेट रेत पर लिटा देते हैं, ऊपर पत्थर रखते हैं, फिर भी अहदुल अहद कहता है। इतना पुख्ता ईमान। कहने का मकसद ये है कि तरबियत के लिए उम्र की कैद नहीं है, हो सकती है तरबियत, हाँ ये मैं इस बात को तो कबूल करते हैं। आइडियल उम्र वो आगाज़ है, इंसान की पैदाइश है, बल्कि पैदाइश से भी पहले का मरहला है, वो आइडियल है। क्या खूबसूरत, क्या खूब है कि ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ है तो कोई भी इंसान तरबियत प्रूफ नहीं होता, घुस जाएगी तरबियत। जगह है, गुंजाइश है। अबू ज़र गफ़ारी बिलाल से बड़ी उम्र के हैं, बनू गफ़ार से आए हैं। किस कबीले से आए हैं? वो कबीला मशहूर है काफिले लूटने में, यानी रास्ते से जो काफिले जाते हैं उनको लूटने वाला कबीला है वो, और बद्दू अरब हैं जो देहातों वाले। उसका एक फ़र्द अबू ज़र है, वो सरकार के पास आता है तो वो ऐसा बन जाता है कि रसूल खुदा कहते हैं अगर रोए ज़मीन पर कहा जाए कि सिर्फ एक इंसान सच्चा है तो वो अबू ज़र होगा, कहा अगर एक ही सच्चा है तो वो अबू ज़र होगा। और ईमान के 10 दर्जे, अल्लाह के नबी ने कहा ईमान के 10 दर्जे हैं जिनमें से 9 पर अबू ज़र फाइज है। अबू ज़र क्या बच्चा था जब सरकार के पास आया था? ना, बड़ी उम्र के थे, पुख्ता थे, जवान थे, आए और बदले। लिहाजा आप में से जो जवान बैठे हैं, जो बुज़ुर्ग बैठे हैं, याद रखें तरबियत उम्र की कैद नहीं है, तरबियत सिर्फ माहौल की कैद में है। कुछ माहौल चाहिए, एक अच्छा मुरब्बी चाहिए, कुछ अच्छे जुमले चाहिए, कुछ अच्छा अंदाज चाहिए। बदल सकता है हर कोई, अगर मुरब्बी हुसैन जैसा हो तो यजीद के जर्नेल को भी तब्दील करवा देता है। हुर जर्नेल है ना यजीद के लश्कर का, बच्चा तो नहीं है, तो पुख्ता उम्र जर्नेल की पोस्ट पे है। लेकिन अगर हुसैन इब्ने अली मुरब्बी हो, क्या किया था इमाम हुसैन ने? बस हुर के दिमाग में यह डाल दिया था, हुर भूलना मत कि मैं फातिमा का बेटा हूं, यह डाल दिया था हुर के दिमाग में। जब हुर ने महार पकड़ी है ना, सैयद शहदा के जुलजना की महार पकड़ी, इमाम ने एक दफा कहा तेरी माँ तेरे गम में रोए, जू ही ये कहा तो हुर ने कहा ए हुसैन इस पूरे अरब में अगर आपके अलावा किसी ने भी मुझे ये कहा होता तो मैं भी उसको जवाब देता, लेकिन आप तो फातिमा के बेटे हैं और फातिमा के नाम पर मैं सिवाय सर झुकाने के और कुछ नहीं कर सकता। ये जो जुमला था ना हुर के लिए था, नहीं भूला हुर कि हुसैन फर्जंद फातिमा है, और यही एक जुमला हुर को यजीद के लश्कर से निकाल कर इमाम के कदमों में लेके आया है। बस अज़ान मोहतरम ये गुजारिश है ان سب افراد سے کہ جو تربیت کے بارے میں یہ سوچ رہے ہیں کہ تربیت بچپنے میں ہی ہو سکتی ہے، اس کے بعد نہیں ہو سکتی، نا ہو سکتی ہے، اللہ کے نبی نے بھی کی ہے اور ائمہ نے اپنے دور میں تمام ادوار میں بڑی عمر کے افراد کو تبدیل کیا ہے. اسماعیل کا بدل جانا، اسماعیل شراب پیتا ہے، شرابی ہے، شرابی ہے، شیعہ چھٹے امام کے دور کا ہے، خاندان ابو طالب میں سے ہے، شراب کی لت لگی ہے اور چھٹے امام کو امام نہیں مانتا تھا، چھٹے امام کی امامت کا قائل نہیں تھا. ایک دن مدینے میں کاندھے پہ شراب لے کے آ رہا ہے، مشک میں، مشک میں شراب لے کے اسماعیل آ رہا ہے، اتنے میں سامنے سے امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف لائے. سامنا ہوا امام سے، سامنا ہوا تو سلام کیا اس نے، اسماعیل نے سلام، امام نے سلام کا جواب دیا اور کہا اسماعیل مشق میں کیا ہے، مشق میں کیا ہے؟ اب امام ہے، کیسے بتائے کہ مشق میں شراب ہے؟ گھبرا گیا، لیکن اپنی وہ عزت نفس بچانے کے لیے کہا دودھ ہے، مشق میں دودھ ہے. امام نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا، کہا میرے ہاتھ میں تھوڑا سا دودھ ڈال دو. اب اس کے لیے کیفیت میں مشکل ہو گئی، اس کے لیے کہنا تو تھا لیکن کیا ڈال دوں اس پاکیزہ ہاتھ کے اوپر شراب ڈال دوں؟ لیکن وہ اپنی عزت نفس اس کو بچانے کے لیے مشک کا تسمہ کھولا، کھول کے امام کے ہاتھ پہ انڈیلا. جب اس نے انڈیلا تو مشک میں سے دودھ ہی نکلا ہے. جب دودھ نکلنے لگا اسماعیل کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے لگی تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا اسماعیل تمہارا امام کون ہے؟ تو اسماعیل کہتا ہے میرا امام وہ ہے جس نے میری عزت بچانے کے لیے شراب کو دودھ میں تبدیل کر دیا. بدلہ ہے نا، گرا قدموں میں امام کے اور کہا اے مولا دنیا اور آخرت میں آپ ہی میرے امام ہیں، میں آپ کا ہی پیروکار ہوں آج کے بعد. یعنی وہ ایک خاص ماحول، وہ ایک خاص فضا، وہ مربی کے ساتھ ایک خاص مقام، ایک خاص ڈائلاگ، وہ بدل دیتا ہے انسان کو، انسان تبدیل ہو سکتا ہے. بس اپنے لیے تربیت کے دروازے بند نہ کریں. تمام آپ سب سے گزارش یہ ہے، ماؤں سے، بہنوں سے، بڑوں سے، بزرگوں سے، جوانوں سے، تربیت فقط بچوں کی نہیں، ہر عمر کے انسان کی تربیت ہوتی ہے. ہم انشاءاللہ اپنے اس عشرے میں اپنے موضوع کو آہستہ آہستہ کھولتے ہوئے ان اہداف کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ. آغاز محرم ہے، آج پہلی محرم، عزا خانے سج گئے ہیں، حسین ابن علی کو پرسہ دینے کے لیے عزادار جمع ہو چکے ہیں، گریہ کرنے کے لیے آمادہ ہیں. آغا پناہیان کا ایک جملہ ہے کہ محرم کہ یہ پہلے 10 دن بالخصوص یہ وہ دن ہوتے ہیں کہ جہاں عزادار رونے کے لیے آمادہ ہوتا ہے. ہم صرف عزادار کو ایک توجہ دلاتے ہیں، بس جو ہی اس کی توجہ کربلا کی طرف جاتی ہے اس کے آنسو نکل آتے ہیں. مدینہ میں جب بھی قمری مہینہ شروع ہوتا تھا چاند دیکھنے کے لیے لوگ مغرب کی طرف آسمان کو دیکھا کرتے تھے، لیکن محرم کا چاند دیکھنے کے لیے لوگ مغرب کی طرف آسمان کو نہیں دیکھتے تھے، سب لوگ امام جعفر صادق کے گھر کی طرف دیکھتے تھے. کیونکہ سب کو پتہ تھا کہ جو ہی محرم کا چاند نظر آتا ہے امام جعفر صادق کے گھر سے گریے کی آواز بلند ہوتی ہے، وہاں مرد و خواتین کے رونے کی صدائیں بلند ہوتی ہیں. ان بلند رونے کی صداؤں کو سن کر مدینے والے ایک دوسرے سے کہتے تھے لگتا ہے محرم کا چاند نظر آ گیا، اہل بیت کے گھر سے رونے کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. عزاداروں بس وہی دن شروع ہو چکے ہیں، یہ وہی دن ہیں. آج محرم کی پہلی مجلس، پہلا دن، وہ دن شروع ہو چکے ہیں کہ جن دنوں کے آغاز میں بقیع کے قبرستان سے ایک بی بی اٹھتی ہے جن کا ایک ہاتھ پہلو پر ہوتا ہے، دوسرے ہاتھ میں رومال لے کر دنیا کے عزا خانوں کی طرف آتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں میرے حسین پر رونے والے آ رہے ہیں، ان کے آنسوں کو اس رومال میں چھپاؤں گی، بروز حشر ان کی شفاعت کے لیے یہ آنسو کام آئیں گے۔ بس عزاداروں، مدینے سے امام حسین کا ودا پڑھنے کے لیے بس ایک جملہ اور عرض کرنا ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے تیاری کروائی، سب کو کہا کہ آمادہ ہو جاؤ، ہم نے کوچ کرنا ہے، سب لوگ سامان باندھنے کی تیاریوں میں مصروف تھے، تو سید الشہداء مدینے سے نکلنے کے لیے اس جگہ آئے۔ رسول اللہ جب مدینے سے نکلنا چاہتے تھے تو سب سے آخر میں جناب زہرا کے گھر آیا کرتے تھے، آج حسین ابن علی جب مدینے سے جانے لگے تو سب سے آخر میں ماں زہرا کی قبر پر آئے، آ کر خود کو قبر پر گرایا، دونوں ہاتھوں سے قبر کو یوں آغوش میں لیا جیسے بچپن میں زہرا کی باہوں میں جا کر حسین سمایا کرتے تھے، اور آواز دی، کہا اماں جان آپ کا حسین اب مدینے سے جا رہا ہے، ماں آپ کا حسین اب مدینے سے جا رہا ہے، لیکن لوٹ کر کبھی واپس نہیں آئے گا۔ عزاداروں ایک جملہ کہنے کی اجازت دیں، حسین جب ماں کی قبر سے لپٹے ہوں گے تو ماں کی یاد ضرور آئی ہوگی، اور وہ منظر بھی یاد آیا ہوگا کہ جب مولا علی نے جناب سیدہ کا جنازہ تیار کیا، تیار کر کے آواز دی، حسن حسین، آواز دی، کہا بچوں آؤ اپنی ماں کے جنازے سے ودا ہو جاؤ، اپنی ماں کے جنازے کو آخری دفعہ دیکھ لو۔ امام حسن تشریف لائے، ماں کا دیدار کیا، جناب زینب ام کلثوم آئی، آ کر ماں کا دیدار کیا، حسین دور کھڑے ہیں، قریب نہیں آئے۔ مولا نے کہا حسین کیا ماں کا دیدار نہیں کرو گے؟ امام حسین نے کہا بابا ایک سوال کا جواب دیں۔ کہا پوچھو۔ کہا کیا میری ماں مریم سے زیادہ رتبہ نہیں رکھتی؟ کہا کیوں نہیں؟ کہا کیا میں عیسیٰ سے زیادہ رتبہ نہیں رکھتا؟ کہا کیوں نہیں؟ کہا جب مریم مرنے کے بعد بھی عیسیٰ کے لیے ہاتھ پھیلا سکتی ہے تو میری ماں میرے لیے ہاتھ کیوں نہیں؟ کہتے ہیں کہ زہرا کے کفن کے بند کھلے، ندا آئی، حسین آ کر ماں کے گلے لگ جا، تیرا گریہ زہرا سے وزن نہیں ہو سکتا۔
اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔